السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. بس یقیناً ہر تنگی کے بعد آسائش ہے, یقیناً ہر تنگی کے بعد بڑی آسائش ہے. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ انشراح کی ہیں, بہت سی زبانی یاد ہوں گی, جو کہ مکہ میں یہ سورت نازل ہوئی تھی اور مکہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال جن سختیوں زیادتیوں اور ظلموں کو برداشت کرتے ہوئے گزرے, اس سے ہم سب واقف ہیں. غریب صحابہ پر جو ظلم ہوتے انہیں دیکھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے. ایسے ہی ایک ظلم کا ذکر حضرت یاسر کے اور ان کے گھر والوں کے بارے میں ملتا ہے. ان پر ظلم ہو رہا تھا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے یہ ظلم دیکھ کر فرمایا, صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر, صبر کا دامن نہ چھوڑنا کہ خدا تمہاری انہی تکلیفوں کے بدلے میں تمہارے لیے جنت تیار کر رہا ہے, یہ تمہارے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے. اور پھر اس ظلم کے دوران ہی ان دونوں میاں بیوی نے شہادت کا رتبہ پایا. اب دیکھیں, ایک طرف تو ظلموں کا یہ حال ہے کہ سوائے موت کے اور کوئی چیز ان ظلموں سے نجات نہیں دلا سکتی, کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا, اور صبر کی تلقین بھی کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ ہر تنگی کے بعد ایک بہت بڑی کامیابی مقدر ہے, اور یقیناً ہر تنگی کے بعد ایک اور کامیابی مقدر ہے. یہ تنگیاں تو ہیں, یہ جانوں کی قربانیاں تو ہیں, یہ ظلموں کے خوفناک حالات تو ہیں, لیکن اس ایک ایک ظلم کے پیچھے کامیابیوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اور پھر ایک دنیا نے دیکھا کہ وہی کمزور اور مظلوم نہ صرف تمام عرب پر چھا گئے بلکہ عرب سے باہر نکل کر بڑی بڑی حکومتوں کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لا ڈالا. اور صدیوں مسلمان دنیا میں ایک طاقت بن کر رہے, آج مسلمانوں کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر ہے, اور یقیناً یہ بجا فخر ہے. آج روئے زمین پر اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں کہ ہم نبی آخر الزمان اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہیں. لیکن جس طرح یہ قرآن آیت بھی ظاہر کرتی ہے, پھر تنگی کا زمانہ بھی آتا ہے, آنا ہے اور آیا, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشگوئی فرمائی کہ میری امت پر بھی ایک اندھیرا زمانہ آئے گا جس میں وہ جاہ و حشمت اور ساکھ نہیں رہے گی جو ایک دفعہ قائم ہو چکی تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس سچائی سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے. باوجود اس کے کہ اسلامی حکومتیں تو ہیں, لیکن اپنا امتیاز اور اپنی ساکھ گنوا بیٹھے ہیں. آج ہر چیز کے ہم محتاج ہیں, ہر چیز کے محتاج ہیں غیروں سے لینے کے. ہمارے اپنے وسائل غیروں کے تصرف میں ہیں. تیل نکالنا ہو یا کسی دولت سے فائدہ اٹھانا ہو, جب تک ہم غیروں کی طرف نہ دیکھیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ تو ہے دنیاوی حالت, اور دین کا کیا حال ہے, اس حالت کا کیا حال ہے کہ نام نہاد علماء نے دین کو بگاڑ کر اس میں بدعت پیدا کر دی. وہ دین آج کا اسلام وہ اسلام نہیں رہا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا. وہ اسلام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, اور وہ اسلام جو آج کل کے نام نہاد علماء پیش کر رہے ہیں, اس میں مشرقین کی دوری ہے. جذبہ ایمان کے اظہار بے شک کیے جاتے ہیں, لیکن عمل اس سے کوسوں دور ہیں. جہاد کے نام کی غلط تشریح کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پھر نام نہاد جہاد کے ہتھیاروں کے لیے پھر مسلمان غیر مسلموں کے محتاج ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک جگہ کہ اگر خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں ہتھیاروں کے جہاد یا جنگوں کی اجازت دی ہوتی تو مسلمانوں کو ہتھیاروں کے معاملے میں غیروں کو محتاج نہ کرتا. بس دین کے لیے اگر کوئی اب ہتھیار اٹھائے گا, کیونکہ آج کل کی جنگیں دین کے نام پر عموماً غیر مسلم بھی نہیں کرتے, اس لیے دین کے نام پر ہتھیار اگر اٹھاؤ گے تو ہزیمت اٹھاؤ گے. اور پھر یہی نہیں بلکہ جہاد کے نام اور اسلام کے نام پر جہاد کا اس قدر غلط استعمال کیا جا رہا ہے جس سے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں. اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جس کو دفاعی جنگ کی اجازت بھی اس لیے ملی تھی کہ اگر اب کفار کے ہاتھ کو نہ روکا تو نہ کوئی گرجا سلامت رہے گا, نہ یہودیوں کی عبادت گاہیں سلامت رہیں گی, نہ کوئی اور معبد سلامت رہے گا, نہ مساجد سلامت رہیں گی. لیکن یہ جہادی ایسے جہادی ہیں جو خدا کے نام پر خدا کے گھروں میں ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کر رہے ہیں. کلمہ گواہوں کو بلا امتیاز قتل کرتے چلے جا رہے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ باقاعدہ جنگ کی صورت میں بھی کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا, کسی عورت کو قتل نہیں کرنا, کسی بچے کو قتل نہیں کرنا. پادریوں راہبوں کو جو اپنی عبادت گاہوں میں مصروف ہیں اور اس کی تلقین کرتے ہیں انہیں کچھ نہیں کہنا. قومی دولت درختوں وغیرہ کو برباد نہیں کرنا. لیکن آج کے جہادی تو اپنے ہم قوموں اور کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ وہ بہیمانہ اور ظالمانہ سلوک کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر بھی رونگٹے اور سن کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یقیناً اس بات پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لے کر اس کی پکڑ میں آئیں گے اور آ رہے ہیں. اور صرف دہشت گرد تنظیمیں ہی نہیں جن کی عموماً ہر جگہ مذمت کی جاتی ہے, احمدیوں پر خاص طور پر اس قسم کے ظلموں کو روا رکھنے کی مخالف احمدیت علماء بھی اجازت دیتے ہیں. اور نہ صرف علماء بلکہ بعض حکومتیں اس ظلم میں ملوث ہیں اور ظالموں کی پشت پناہی کرتی ہیں. کیا یہ وہ یسر کا دور ہے جس کی خدا تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی کہ آج اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کل مسلمان بھی یہی ظلم طاقت حاصل کرنے پر کریں گے؟ یقیناً نہیں, یقیناً نہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ مکی دور عسر کا تھا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یسر کے حالات پیدا کیے اور پھر ایک زمانے کے بعد عسر کا دور دوبارہ آیا جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یسر کی پیش گوئی فرمائی ہے. اور وہ یسر کا دور دینی ترقی کے لحاظ سے مسیح موت کی بعثت کے پاس سے شروع ہونا تھا اور ہو گیا ہے. لیکن جو مسیح موت کو نام ماننے والے ہیں وہ ابھی بھی اندھیروں میں بھٹکنے والے ہیں, اور مسیح موت کے ماننے والوں پر تنگی وارد کرنے کی کوشش میں ہیں. اسی کوشش میں دن رات مصروف ہیں کہ کس طرح اور کس طریقے سے ان پر تنگیاں وارد کی جائیں. اس سے بڑا اور امت کے لیے کیا المیہ ہوگا کہ جن اندھیروں سے نکالنے اور مسلمانوں کی ساکھ دوبارہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسیح موت کو بھیجا, مسلمان اس مسیح موت کی جماعت پر ہی ظلم کر کے اپنے عسر کی حالت کو لمبا کرتے چلے جا رہے ہیں. مخالفین احمدیت تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تنگیاں وہ احمدیوں پر وارد کر رہے ہیں. احمدیوں پر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہر تنگی کے بعد کامیابیوں کے دروازے کھولتا چلا جا رہا ہے. ہر مخالفت اور ظلم اور بربریت جو مخالفین اپنے زوم میں احمدیت ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں, ایسی ہر مخالفت کے بعد جماعت ترقی کی ایک اور سیڑھی پر قدم رکھتی ہے. اور مخالفین پر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی رنگ میں اپنی ناراضگی کا ضرور اظہار فرماتا ہے, لیکن افسوس ہے کہ پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور نام نہاد مذہبی جبہ پوشوں کے ہاتھوں کھلونا بنتے چلے جا رہے ہیں عامۃ المسلمین. کوئی اپنی عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے مخالف علماء کے حال پر رحم فرمائے کہ وہ جو کاروائی کر رہے ہیں وہ دین کے لیے اچھا نہیں بلکہ خطرناک ہے. وہ زمانہ ان کو بھول گیا جب وہ ممبروں پر چڑھ چڑھ کر 13ویں صدی کی مذمت کرتے تھے کہ اس صدی میں اسلام کو سخت نقصان پہنچا ہے, اور آیت فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پڑھ کر اس سے استدلال کیا کرتے تھے کہ اس عسر کے مقابلے پر 14ویں صدی یسر کی آئے گی. لیکن جب انتظار کرتے کرتے 14ویں صدی آ گئی اور عین صدی کے سر پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص بدعوی مسیح موعود پیدا ہو گیا اور نشان ظاہر ہوئے اور زمین و آسمان نے گواہی دی, تو اول المنکرین یہی علماء ہو گئے. پس علماء کا طریق اور رویہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے شروع ہو کر اب تک یہی ہے. اب تو یہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ کسی مسیح موعود کے آنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ہی کافی ہیں جو ہم رہنما ہیں, یعنی یہ علماء نام نہاد جن کو خدا تعالیٰ رہنما بنائے. اصل رہنما وہی ہوتے ہیں نہ کہ خود ساختہ رہنما، ورنہ دنیا داری کی عقل تو ایسے جاہلانہ بیان دلواتی ہے جسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ جس میں خدائی رہنمائی کے نور کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں ایک خبر نظر سے گزری، ایک بڑے اسکالر کہلانے والے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھ بھی ہے ان کے پاس، 12 ڈاکٹر کہلاتے ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں پاکستان کے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں۔ ان کے بارے میں اخبار میں یہ خبر آئی، انہوں نے بیان دیا کہ اگر صدر اوباما گراؤنڈ زیرو پر 2 رکعت عید کی نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ آج کل گراؤنڈ زیرو کا کنٹروورسی جو ہے، مسئلہ جو ہے، بڑا چل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر گراؤنڈ زیرو پر مسلمانوں کے ساتھ 2 نفل پڑھ لیں تو مسلم امہ ان کو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین تسلیم کر لے گی۔ تو جو بھی سوچ ہو، اور جس سیاق و سباق کے ساتھ بھی انہوں نے یہ بیان دیا ہے، ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے۔ یہ ان لوگ مومنین کی فراست کا حال ہے، ایسے مومنین پر ایسے خلیفہ مسلمین ہونا چاہیے کہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کے لیے یہ کس قسم کے معیار انہوں نے بنا لیے ہیں، اور کس قسم کے معیار رکھ کر یہ بنانا چاہتے ہیں۔ بس مسیح ماؤد کو نام مان کر ان کی آنکھ بھی ہر معاملے کو دنیا کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اس بات سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اندھیروں کی کیا کیفیت ہو چکی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں کسی مسیح و مہدی کی ضرورت نہیں رہی اب۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالتوں پر رحم کرے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے بڑے بڑے مصائب کے دن گزارے ہیں، اب اس کا خزاں گزر چکا ہے، اور اب اس کے واسطے موسم بہار ہے۔ انما العسر یسرن، تنگی کے بعد فراخی آیا کرتی ہے، مگر ملا لوگ نہیں چاہتے کہ اسلام اب بھی سرسبزی اختیار کرے۔ بس مسیح ماؤد کے آنے سے اسلام پر تنگی کا دور گزر گیا ہے۔ مسیح و زمان نے اسلام کی خوبصورت تعلیم کو روشن کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ تمام تر رخوں کے باوجود جو اپنوں اور غیروں کی طرف سے کھڑی کی جا رہی ہیں، احمدیت قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی سعید فطرت امام الزمان کے ہاتھ پر جمع ہو کر اس اسلام کی تعلیم کو اپنا رہے ہیں جو فرقوں کی تفریق سے آزاد قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اپنے پر لاگو کی تھی، اور جو حقیقی اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ احمدی مسلمان وہ نمونے دکھا رہے ہیں جن کے عملی نمونے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے ہمارے سامنے رکھے تھے، جنہوں نے قربانیاں دیں اور اسلام کے جانوں کی قربانیاں دیں اور اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا، جنہوں نے عبادتوں کے معیار قائم کرنے کی کوشش کی، اور جان اور مال کو بھی خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کیا، جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ بس آج احمدی ہیں جو اس عملی نمونے کی تصویر ہیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، ہر قربانی دینے کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ دے رہے ہیں۔ یہ نمونے ہمیں ہر اس مسلمان ملک میں نظر آتے ہیں جہاں احمدیت کے مخالفین احمدیت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اسلام کے نام پر زہر بھر رہے ہیں، یا بعض حکومتیں ہیں جو ہم اپنے غلط مفادات کے حصول کے لیے ان غلط حرکات کرنے والوں کا ساتھ دے رہی ہیں۔ لیکن یہ سب تنگیاں احمدیوں کو ان قربانیوں کی یاد دلا دیتی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو قرون اولا کے مسلمانوں نے دکھائی تھیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عسر بھی تھا اور یسر کی پیشگوئی بھی تھی, اور یہ اس پیشگوئی کو دنیا نے دیکھا بھی. مدینہ آ کر بھی یہ تنگی کا دور ختم نہیں ہو گیا, مخالفتوں اور فتنوں کا دور ختم نہیں ہو گیا. مسلمانوں پر جنگیں ٹھوسی گئیں, دھوکے سے شہید کیے گئے. بیرے معونہ کا مشہور واقعہ ہے جب 70 صحابہ کو جو حفاظ تھے دھوکے سے ایک قبیلے نے شہید کیا. ایک واقعہ رجی کے نام سے مشہور ہے, اس میں بھی 10 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا, اور روایات کے مطابق ان دونوں واقعات کی اطلاع ایک ہی وقت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی, جس سے آپ کو شدید غم پہنچا, اور آپ روایات کے مطابق تیس دن تک ان ظالموں کے خلاف صبح کی نماز کے قیام میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے آقا, تو ہماری حالت پر رحم فرما اور دشمنان اسلام کے ہاتھ کو روک جو تیرے دین کو مٹانے کے لیے اس بے رحمی اور سنگ دلی کے ساتھ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں. تو تنگی اور آسانی کا دور ساتھ ساتھ چلتا رہا. اگر مسلمانوں کے خون بہتے رہے تو نئے شامل ہونے والے اسلام میں مضبوطی پیدا کرتے رہے, اور ہر تنگی کے بعد ایک بڑی کامیابی مسلمانوں کی تقدیر بنتی رہی. اب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور عاشق صادق کی صورت میں آپ کی بعثت ثانی میں بھی یہی وعدے پورے ہونے ہیں, اور آپ کی بعثت ثانی یہی وعدے لے کر آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر تنگی کے بعد جو کامیابی مقدر ہونے کا وعدہ دو مرتبہ فرمایا ہے, وہ اس لیے ہے کہ جو نظارے دور اول والوں نے دیکھے تھے وہ آپ کی نشوت ثانیہ میں بھی ظاہر ہوں گے. نام نہاد مولوی چاہیں یا نہ چاہیں, اسلام کی سرسبزی کا دور مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کی جماعت کے ساتھ مقدر ہے. اگر دشمن کی طرف سے تنگیاں وارد کی جاتی ہیں تو کامیابیاں بھی پہلے سے بڑھ کر اپنی شان کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. 1883 میں ابھی آپ نے بیعت بھی نہیں لی تھی, بلکہ دعویٰ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا بعد العسر یسر, یعنی تنگی تو ہے لیکن تھوڑی, اس کے بعد فراخی بھی ہے, کامیابیاں بھی مقدر ہیں. یہ تفسیری ترجمہ میں نے اس لیے کیا ہے, حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح نشاندہی فرمائی ہے کہ عربی دانوں کے نزدیک العسر کہہ کر تنگی کو محدود کیا گیا ہے اور یسر کو اس پابندی سے آزاد کر کے وسعت دی گئی ہے. یعنی تنگیاں تو ہیں, مشکلات میں سے گزرنا تو پڑے گا, لیکن ہر مشکل ہر تنگی بے شمار کامیابیوں کا مقدر بن کر آئے گی, اور یہی الہی جماعتوں کا خاصہ ہے. اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے, اور تمام نشانیاں بھی ہم پوری ہوتے دیکھتے ہیں اور ترقی کے قدم بھی آگے بڑھ رہے ہیں, تو پھر ہم کیوں نہ اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہوں کہ مخالفین اور علماء کی مخالفتیں ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی. افراد کی جانیں قربان کرنے سے قومیں تباہ نہیں ہوا کرتی, بلکہ جب جذبے اور جوش اور عزم کے ساتھ جانیں قربان کی جائیں اور قربانی کرنے کے عہد کیے جائیں تو وہ قوموں اور جماعت کی زندگیوں کو لمبا کرتی ہیں, ان کی طاقت کو مضبوط کرتی ہیں. اور جب خدا تعالیٰ کے وعدے ان قربانیوں اور ان عزموں کو روشن تر کر کے ایمانوں کو مضبوط کر رہے ہوں تو پھر قربانیاں اور تنگیاں بالکل معمولی لگتی ہیں اور ترقیاں ایک نئی شان کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور مختلف انداز میں مختلف موقعوں پر فرمایا ہے۔ دعویٰ سے بہت پہلے ہی خدا تعالیٰ نے آپ کو تسلیاں دی ہیں اور دیتا رہا کہ میں جس کام کے لیے تمہیں کھڑا کرنے والا ہوں وہ چاہے جیسا بھی مشکل کام ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور فتح اور غلبہ تم دیکھو گے۔ ایک موقع پر اس آیت کے الفاظ میں آپ کو فرمایا، جیسا کہ آیت الہامن بھی آپ کو یہ فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اس کی وضاحت میں براہین احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم نے تجھ کو کھلی کھلی فتح عطا فرمائی ہے، یعنی عطا فرمائیں گے، اور درمیان میں جو بعض مکروہات اور شدائد ہیں وہ اس لیے ہیں تا خدا تعالیٰ تیرے پہلے اور پچھلے گناہ معاف فرماوے، یعنی اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو قادر تھا کہ جو کام مد نظر ہے وہ بغیر پیش آنے کسی نوع کی تکلیف کے اپنے انجام کو پہنچ جاتا اور بآسانی فتح عظیم حاصل ہو جاتی، لیکن تکالیف اس جہت سے ہیں کہ وہ تکالیف موجب ترقی مراتب و مغفرت خطایا ہوں۔ فرمایا آج اس موقع کے اثناء میں جب کہ یہ عاجز بغرض تصحیح کاپی کو دیکھ رہا تھا، جب لکھ رہے تھے بھائی نے دیا، بعالم کش چند ورق ہاتھ میں دیے گئے اور ان پر لکھا ہوا تھا کہ فتح کا نقارہ بجے، پھر ایک نے مسکرا کر ان کی طرف پھر ایک نے مسکرا کر ان کی دوسری طرف ایک تصویر دکھلائی اور کہا کہ دیکھو کیا کہتی ہے تصویر تمہاری۔ جب اس عاجز نے دیکھا تو وہ اس عاجز کی تصویر تھی اور سبز پوشاک تھی مگر نہایت روبناک تھی، جیسے سپہ سالار اور مسلح فتح یاب ہوتے ہیں، اور تصویر کے یمین و یسار میں، یعنی کہ دائیں اور بائیں میں، حجت اللہ القادر و سلطان احمد مختار لکھا تھا۔ بس ہمیں تو ان خوشخبریوں کی روشنی میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ مخالفین احمدیت کی طرف سے جو تنگیاں ہم پر وارد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ظلموں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس سے جماعت احمدیہ کو کوئی نقصان پہنچ سکے گا۔ دشمنوں کے مکروں کا ناکام ہونا یا جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا حاصل نہ ہونا، یہ فتح کی نشانی ہے، فتح کی طرف لے جانے والے نشانیوں کی رہنمائی کر رہی ہے۔ لیکن فتح کا نکارہ کیا ہے؟ وہ تو جو عظیم الشان فتح ہوگی اور دنیا کو نظر آئے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم فرمایا ہے، اور بجے گا، وہ ضرور بجے گا۔ دشمن جو وقتاً فوقتاً احمدیوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں، چاہے وہ مصر میں ہے یا انڈونیشیا میں ہے، ملیشیا میں ہے یا سری لنکا میں ہے، ہندوستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں۔ ابھی گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں ہماری ایک چھوٹی سی جماعت ایک دور دراز کے قصبے میں ہے جس کا نام چاندتارا ہے، وہاں کی مسجد کی تعمیر کے دوران وسیع کر رہے تھے مسجد کو، بلوائیوں نے، جن میں مولوی شامل تھے، نہ صرف یہ کہ حملہ کر کے زخمی کیا لوگوں کو بلکہ مسجد بھی گرا دی، احمدیوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا، ان غریبوں کے سامانوں کو جلا دیا، مردوں کو شدید زخمی کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، جب ہمارا وفد وہاں گیا ہے ڈھاکہ مرکز سے، تو جب عورتوں سے حال احوال پوچھا جا رہا تھا، عورتیں عموماً کمزور ہوتی ہیں، تو ایک عورت نے ہنس کر کہا، یہ چاہے جتنا بھی نقصان پہنچا لیں ہمارا ایمان نہیں چھین سکتے۔ صدمہ تھا تو اس عورت کو یہ، اس کی وجہ سے وہ روئی بھی کہ ہم مسجد کی تعمیر بھی نہیں کر سکتے، ہمارے کام کچھ روک گئے۔ اور پاکستان کا جہاں تک سوال ہے، وہاں تو ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں پر معمولی سا بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو خدا تعالیٰ کے نام پر یہ ظلم روا نہ رکھتے۔ گزشتہ رمضان کے بعد سے اب تک 99 شہادتیں ہو چکی ہیں رمضان کی اگر شامل کریں، اور 86 شہادتیں تو ظالموں نے ایک دن میں کی ہیں. ان ظالموں کے خیال میں احمدی کا خون اتنا ارزاں ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو بھی اس خون کے بہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ان خون بہانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے خون کے ہر ہر قطرے کا حساب لے گا، اور ضرور لے گا. اور اس خون کے ہر قطرے کو قبول کر کے اس طرح نوازے گا اور نواز رہا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدے فتح مبینہ کے ہر دم قریب تر لے جاتے چلے جا رہے ہیں. جماعت احمدیہ کا جو تعارف لاہور کے واقعے کے بعد دنیا میں ہوا ہے، تعارف تو شاید پہلے بھی تھا لیکن توجہ نہیں تھی، تو جو توجہ جماعت کی طرف ہوئی ہے وہ توجہ اور تعارف کروانے میں شاید اگر ہم اپنے وسائل سے کے ذریعے سے کرتے رہتے پہلے تو شاید کئی دہائیاں لگ جاتی. بس اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان شہداء نے نہ صرف شہادت کا رتبہ پا کر اگلے جہان میں ہمیشہ کی زندگی پالی ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی اپنی جان کی قربانی دے کر دنیا کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بن گئے ہیں. پیغام تو اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے اور پہنچا رہا ہے اور پہنچائے گا، لیکن ذرائع اللہ تعالیٰ بناتا ہے، تو ان شہداء کو بھی ایک بڑا تیز ذریعہ بنا دیا اس پیغام کو پہنچانے کا. بس خوش قسمت ہیں یہ قربانیاں کرنے والے. پاکستان میں آج کل درجنوں آدمی، غیر از جماعت، دوسرے مسلمان، دوسرے مذہب کے بھی دہشت گردوں کے ظلم کا نشانہ بن کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کئی معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بوڑھے ماں باپ اپنے جوان بچوں کے سہاروں سے محروم ہو رہے ہیں. لیکن نہ ان مرنے والوں کو پتہ ہے کہ ہمیں کیوں مارا گیا ہے، نہ ان کے لواحقین کو پتہ ہے کہ ہمارے پیاروں کو کیوں مارا گیا ہے اور کیوں مارا جا رہا ہے. لیکن ہر احمدی پاکستان میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پھر رہا ہے اور جانتا ہے کہ اگر میری جان جائے گی تو ایک عظیم مقصد کے لیے جائے گی. اور شہداء کے لواحقین، بچے، بیوائیں، ماں باپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیاروں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ایک عظیم مقصد کے لیے دی ہیں اور دے رہے ہیں، اور جہاں انہوں نے جان کے نذرانے دے کر اپنی زندگی ابدی کر لی ہے وہاں پیچھے رہنے والوں کے بھی سر فخر سے اونچے کرتی ہیں. کئی خط مجھے اس مضمون کے آئے ہیں، آتے ہیں اور اکثر آ رہے ہیں کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ ہمارے پیارے ہم سے جدا ہونے والے ہمارے مقام کو بھی کتنا بڑھا گئے ہیں. اور یہ تو ذاتی فائدے ہیں، لیکن جو جماعتی فائدے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ، جن میں احمدیوں کے ایمان کی مضبوطی بھی شامل ہے، اس مضمون کے بھی کئی خط مجھے آتے ہیں کہ ان قربانیوں سے ہمارے خوف دور ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے. پہلے جو سستیاں تھیں ان کو دور کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے، اور پھر جیسا کہ میں نے کہا جماعتی تبلیغ کے میدان تو مزید کھلے ہی ہیں. بس گو ہمارے شہداء نے بہت بڑی قربانی دی ہے، لیکن اس قربانی کے پیچھے جس عظیم انقلاب کی تاریں ہل رہی ہیں وہ آج کے دن ہمیں اس طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ حقیقی عید تو اس دن آئے گی جب ان قربانیوں کے صدقے لوگ اپنے اندر، دنیا اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرے گی، جب دنیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوگی. یہ احمدیوں پر تنگ حالات بتا رہے ہیں کہ عسر کی حالت تو بے شک ہے، لیکن اس عسر کے پیچھے مسیح محمدی سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق جو یسر کے حالات پیدا ہونے ہیں ان میں ان قربانیوں کے روشن باب رقم ہوں گے. اس عظیم الشان فتح کا نقارہ بجے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا ہے. آئندہ جب احمدیت اور حقیقی اسلام کے اسلام کی فتح کی خوشی منائی جائے گی یا فتح کی خوشی میں عید منائی جائے گی، تو شہدائے احمدیت کو تاریخ یاد رکھے گی، ہمیشہ یاد رکھے گی. دنیا کو بتایا جائے گا کہ آج جو تم فتح کی خوشیاں اور عید منا رہے ہو، یہ ان قربانیوں کی مرہون محنت ہیں جو شہداء نے اپنے خون بہا کر دیے. بس دشمن سمجھتا ہے کہ احمدی کا خون ارزاں ہے. یہ خون تو ہر دن اپنی قیمت بڑھاتا چلا جا رہا ہے. قرون اولیٰ کے شہداء کی قربانیوں کو تاریخ نے آج تک نہیں بھلایا، تو ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والوں کی قربانیوں کو بھی تاریخ کبھی نہیں بھلائے گی. بس شہیدوں کے بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، بلکہ ہم سب کو اس بات پر اپنے پیارے شہداء کا شکر گزار ہوتے ہوئے عید منانی چاہیے کہ انہوں نے زمانے کے امام کی فکروں کو دور کرتے ہوئے، جہاں اپنے خون کی تاریخ، اپنے خون سے جماعت کی تاریخ رقم کی ہے، وہاں ہمیں بھی عید منانے کے نئے اسلوب سکھا گئے ہیں. چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں نفس کی پاکیزگی کی خاطر ہم رمضان میں جائز چیزوں کی قربانی دیتے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم عید مناتے ہیں، وہاں ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں کی قربانیاں رمضان میں دے کر، جنتوں کی بشارت پا کر حقیقی عید منانے والے بن گئے ہیں اور اس مقام کو پا گئے ہیں جو خدا تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے. وہ پیچھے رہنے والوں کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. اپنوں کا غم تو بھلایا ہی نہیں جا سکتا، اور جب کوئی ظاہری خوشی کا موقع آئے، جب عیدیں آئیں، تو یہ جدائی کا غم زیادہ ابھر کر سامنے آتا ہے. اور اس سال تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ 97 رمضان کے علاوہ بھی بعد بھی پچھلے رمضان کے بعد سے اب تک 97 شہادتیں ہوئی ہیں. کئی بیوائیں ہیں جو اپنی عدت کا عرصہ پورا کر رہی ہیں اور عید کے باوجود ایک غم کی کیفیت میں ہیں. کئی بچے ہیں جو عید پر اپنے باپوں کی شفقت سے محروم ہیں اس سال. کئی مائیں ہیں جو اپنے جگر گوشوں کو سینے سے لگا کر عید مبارک دیا کرتی تھیں، لیکن اس سال ان کے مزاروں پر دعا کر کے اپنے دل کی ٹھنڈک کے سامان پیدا کریں گی. کئی باپ ہیں جو اپنے شہید بیٹوں کے سہارے عید پڑھنے جایا کرتے تھے، اب کسی اور کے سہارے ان کی قبروں پر دعا کے لیے جا رہے ہوں گے. یہ ایک ایسی صورت ہے جو خونی رشتوں کو، بلکہ قریبی دوستوں کو بھی آج بے چین کر رہی ہے اور بے چین کر رہی ہوگی، اور عید کی خوشی کے بجائے غم کی حالت پیدا کر رہی ہوگی. لیکن اگر ہم سوچیں تو رمضان میں اور عید کے دن کتنی موتیں واقع ہو جاتی ہیں دنیا میں، اور صبر کرنا پڑتا ہے. ان شہداء کی موت تو جماعت کو زندگی بخشنے کے لیے ہوئی ہے. ان شہداء نے اپنی جان تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، ان سے اپنی وفا کے عہد میں باتے ہوئے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے دی ہے. اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آج عید نہ منائیں. جب ہم عید منائیں گے، اس عید کے دن دل کے غموں کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے، تو یہ دعائیں جہاں ان شہداء کے درجات مزید بلند کرنے کا باعث ہوں گی، وہاں ہمارے لیے بھی تسکین کے سامان پیدا کریں گے. عسر کا عارضی دور یسر کے وسیع دور میں تبدیل ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عید کے متعلق تمام الہامات ہمیں عید کی خوشیوں کی خبر دیتے ہیں. اس لیے یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری عیدوں کے سامان فرمائے ہیں وہ ہم نہ منائیں اور اس ان خوشیوں میں شامل نہ ہوں جو خدا تعالیٰ نے اس زمانے کے امام کے ساتھ وابستہ فرمائی ہیں. آپ کا ایک الہام ہے, آمدن عید مبارک عبادت, عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. پہلے حصے کا مطلب یہ ہے فارسی کا کہ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو. بس عید کا آنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مبارک ہے اور پھر آپ کی وجہ سے امت مسلمہ کے لیے, وجہ سے جماعت احمدیہ کے لیے اور پھر کل امت مسلمہ کے لیے بھی مبارک ہو سکتا ہے اور ہے. امت مسلمہ کے لیے بھی حقیقی عید تبھی ہوگی جب وہ آپ علیہ السلام کو مان لیں گے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے اور اس کی وضاحت ایک جگہ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے, وہ بڑی دل کو لگتی ہے کہ حضرت مسیح موعود کی بعثت سے عید کے سامان تو پیدا فرما دیے اللہ تعالیٰ نے جو یسر کے ساتھ کامیابیاں مقدر کی ہیں ان کے سامان تو ہو گئے, اب جو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو یہ عید مبارک ہے, جو نہیں مانتے وہ محروم ہیں. اور پھر عید کے ساتھ فتح کی نویز سناتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے العید الآخر تنالو منہ فتح عظیمہ, یعنی ایک اور عید ہے جس میں تو ایک بڑی فتح پائے گا. بس اللہ تعالیٰ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو فتوحات کی خوشخبریاں دے رہا ہے اور خوشخبریاں بھی عید کے ساتھ اور عید کے حوالے سے دے رہا ہے, تو پھر ہم کیوں نہ اپنے غموں کو بھول کر زمانے کے امام کے ساتھ عظیم تر خوشیوں میں شامل ہوں. ہمارے یہ غم کی حالت, اس غم کی حالت میں خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر نکلے ہوئے آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور تو بہتے ہیں لیکن دشمن پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرتے, کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرتے. یقیناً یہ آنسو ہمیں فتوحات کے قریب تر کرنے کا باعث بنائیں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں احمدیوں پر زندگی تنگ سے تنگ تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو ظلم ان پر ہو رہا ہے اور جس بہادری اور ثابت قدمی سے وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, یقیناً تمام دنیا کے احمدیوں کو چاہیے اور یہ ان کا فرض ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں. تمام تر خوفوں کو سامنے دیکھنے کے باوجود جس جرأت سے وہ لوگ عید منا رہے ہیں اصل عید تو انہی کی ہے. شاید باہر کی دنیا کے ہر احمدی کو پتہ نہ ہو کہ دشمن کے جو خوفناک منصوبے ہیں, جس کی ایک تازہ مثال مردان کی مسجد میں خود کو حملہ کر کے بڑی تباہی لانے کی کوشش تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, اور اس کو ہم نے یہاں دیکھ لی کہ کس طرح کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ. ان لوگوں کا مسجدوں میں آنا یقیناً ایک جرأت مندانہ کام ہے اور جان کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنے کے لیے عہد کی ایک عملی شکل ہے. بہرحال مرد تو مسجد میں آتے ہیں لیکن عورتوں بچوں کو اس خطرے کے پیش نظر مسجد میں آنے اور ایک جگہ جمع ہونے سے آج کل روکا ہوا ہے, جس کی وجہ سے بعض عورتوں کے بے چینی کے اظہار کے خط بھی آتے ہیں مجھے. یہ شاید پہلا موقع ہے کہ جب عورتوں بچوں کو عید پڑھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہونے سے کلیتاً منع کر دیا گیا ہے پاکستان میں. دشمن کے ظالمانہ منصوبوں کی وجہ سے یہ قدم اٹھانا پڑا, اور جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ شدید بے چینی بھی پائی جاتی ہے بچوں اور عورتوں میں. بس ان عورتوں اور بچوں کو میں کہتا ہوں کہ اگر دشمنوں کے منصوبوں کی وجہ سے تمہیں مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے اور عید گاہ پر میں جا کر عید پڑھنے سے روکا گیا ہے, تمہاری جانوں کی حفاظت کی خاطر منع کیا گیا ہے, کیونکہ ظاہری اسباب اور احتیاطی تقاضے پورے کرنا بھی عقلاً اور شرعاً ضروری ہے, اگر آپ لوگ مسجد اور عید گاہوں میں عید نہیں منا سکتے تو اپنے گھروں کو آہ و بکا اور گریہ زاری سے تو بھر سکتے ہیں. بس اپنے گھروں کو آہ و بکا اور گریہ زاری سے اس قدر بھر دیں کہ خدا تعالیٰ خود آپ کے دلوں کو تسلیاں دے کر کہے کہ میری بندیوں, میرے بچوں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً سچا ہے، بس یہ یسر آئے گا اور یقیناً آئے گا، اور تمہاری تنگی اور گھٹاؤ کے دن یقیناً فراخی اور کامیابیوں میں بدل کر مسیح موعود کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو سچا کر دکھائیں گے۔ بس تم اپنے خدا کے حضور جھکنے اور گڑ گڑانے سے کبھی نہ تھکو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام سے الہام ہے یہ کہ لڑکے کہتے ہیں عید کل تو نہیں پر پرسوں ہے، بس ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ حقیقی عید جس نے کل نہیں تو پرسوں تو آنا ہی آنا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے وہ وعدے آگے نہ ٹل جائیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو غلبہ عطا فرمانا ہے، جو فتح مبین ہوگی کب ہوگی یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ جرمنی جلسے پر میرا جرمنوں سے بھی خطاب تھا ایک سیشن میں، جس جرمن غیر مسلم جرمن آئے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ تم میری بات کو ایک دیوانے کی بڑھ سمجھو گے، لیکن ہم اس یقین پر قائم ہیں کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے قائم فرمایا ہے اسی نے اب دنیا میں رائج ہونا ہے، اور کوئی نہیں جو اس تقدیر کو بدل سکے، لیکن پیار اور محبت سے، نہ حکومتوں پر قبضہ کر کے، نہ دہشت گردی کر کے، نہ معصوموں کو قتل کر کے، نہ کسی کی اقتصادیات پر قبضہ کر کے، نہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے، نہ سیاسی جوڑ توڑ کر کے، غرض کے خالص ہو کر دنیا میں خدا تعالیٰ کی حکومت قائم کرنی ہے، یہی ہمارا مقصود ہے، اور یہ بڑھنے اور یقین ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا۔ اور جب دنیا میں خدا تعالیٰ کی حکومت قائم ہوگی تو وہی دن ہمارے لیے حقیقی عید کا دن ہوگا۔ احمدی اگر شہید ہو رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے گھر باہر چھوڑ کر گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، تو اس عید کے استقبال کے لیے جو جماعت احمدیہ کا مقدر ہے، یہ راتیں جو بظاہر جماعت احمدیہ پر نظر آ رہی ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قدر کی راتیں ہیں، جو عید کی خوشیوں سے پہلے ہر رمضان میں بھی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئوں اور فرستادوں کے زمانے میں بھی آتی ہیں، اس کی تفصیل میں اپنے خطبے میں بیان کر چکا ہوں۔ یہی راتیں ہیں جو قبولیت کا درجہ پا کر انقلاب پیدا کر دیتی ہیں، اور ان کے بعد ایک عید نہیں بلکہ عیدوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بس کیا ہوا اگر آج پاکستان میں یا بعض اور جگہوں پر جماعت عسر کے دور سے گزر رہی ہے، یا عسر تو یہ جس دور سے گزر رہی ہے یہ عسر تو ہمیں یسر اور فتوحات کے راستوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بس اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے صبر اور دعا سے اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت، اس کا لقاء مانگتے چلے جانا ہمارا کام ہے۔ ہمارے پیاروں نے جو قربانیاں دی ہیں اور جن کی وجہ سے بظاہر گھروں میں ایک صدمے کی کیفیت ہے، اسی طرح عورتوں اور بچوں کو عید کی خوشیوں میں شامل نہ ہونے کا جو غم ہے، اس صدمے اور غم کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنا لیں۔ یہ دعا کریں کہ ہمارا صبر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو کر خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل قدر بن جائے، پھر دنیا دیکھے گی کہ قربانی اور شہیدوں کے خون کے رنگ لانے کا کیا مطلب ہے۔ آئیں آج ہم یہ دعا کریں کہ ہمارے صبر اور ہمارے حوصلے اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے والے بن جائیں گے، اس کے فضلوں کی بارش کے پہلے سے بڑھ کر برسنے کا باعث بن جائیں گے، اور خدا تعالیٰ ہمیں حقیقی عید کی خوشیاں، جو خدا تعالیٰ کی نظر میں حقیقی عید ہے، عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کو آج عید کی مناسبت سے عید مبارک بھی دیتا ہوں، آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ بھی، اور جو دنیا احمدیت میں جہاں جہاں بھی احمدی خطبہ سن رہے ہیں یا نہیں بھی سن رہے، سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اب ہم دعا کریں گے، اور دعا میں شہدائے احمدیت کے درجات کی بلندی، ان کے پسماندگان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی نیک تمنائیں پوری فرمائے، کہ ان کے سب کو حفاظت میں رکھے، پاکستان میں رہنے والے ہر احمدی کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، اسیران راہ مولا ہیں ان کی رہائی کے سامان اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، مالی قربانیاں کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ پاکستان میں آج کل افراد جماعت جماعت کی حفاظت کے لیے، جماعتی عمارات کی حفاظت کے لیے جو قربانی کر رہے ہیں، ان کے جان و مال کی حفاظت کے لیے بھی دعا کریں۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے خاص طور پر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، اور دنیا کے احمدیوں کے لیے عموماً بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور ہم اپنے لیے سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خالص عبد بنا لے۔
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ۔
دعا کر لیں۔
آمین.